أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة بقرة کی 22 رکوع سے ہم آغاز کر رہے ہیں آیت نمبر 177 ہے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے وقفے وقفے سے بڑے جامع مقامات ہیں جو کہ رکھے ہیں اور خاص طور پر دو پہلوؤں کے اعتبار سے بڑے جامع مقامات ہمیں ملتے ہیں نمبر ایک دین کا وسیع تصور جامع تصور اور نمبر دو دینی فرائض کا جامع تصور یہ دو بڑی قیمتی باتیں ہیں کہ جو واقعتاً میری نجات کے لیے ہم سب کے نجات کے لیے بہت اہم ہیں کہ ہمیں پتہ ہو کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں بھیجا ہے تو جو دین ہمیں دیا گیا اس کا ایک کمپریہنسو جو کانسیپٹ ہے وسیع تصور وہ کیا ہے اور دین ہم سے جو تقاضے کرتا ہے دینی فرائض اس کا جامع تصور کیا ہے. لہذا استاد محترم ڈاکٹر اسارت رحمتہ اللہ نے ایک نصاب ہے کہ جو کہ مرتب کیا مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب الحمدللہ یہ مکتبے پہ انشاءاللہ آپ کو دستیاب ہوگا اور یہ دین کے جامع تصور اور دینی فرائض کے جامع تصور پر جہاں جہاں قرآن مجید میں یہ مقامات ملے ان کو جمع کیا گیا اور اس طرح سے یہ بڑا حسین ایک نصاب ہے کہ جو کہ وجود میں آیا. دوبارہ انشاءاللہ آپ اس سے مستفید ضرور ہوں گے. اس پر واٹس ایپ کے بیانات بھی ہیں, آڈیو ویڈیوز بھی ہیں انشاءاللہ, اور کتابی صورت میں بھی یہ دستیاب ہوگا انشاءاللہ مکتبے پر. اسی میں ایک مقام یہ ہے آیت نمبر 177. ابھی آغاز میں ہم نے سمجھا تھا شروع میں کہ قرآن مجید میں یہ جو سورہ بقرہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے وقفے وقفے سے پانچ نگینے بھی ہیں کہ جو کہ پروئے ہیں. ایک نگینہ ہم نے مطالعہ کر لیا آیت الآیات جس میں 10 نشانی اللہ تعالیٰ نے بیان کی. اب یہ دوسرا نگینہ آ رہا ہے اور دینی فرائض دین کے ہم عقیل تصور کے حوالے سے بڑا جامع مقام ہے. اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کے حوالے سے جملہ مضامین کو اللہ تعالیٰ نے کور کر لیا کہ نیکی کیا ہے, نیکی کی روح کیا ہے, نیکی کی اسپرٹ کیا ہے, نیکی میں کیا شے پہلے ہے کیا بعد میں ہے, نیکی کی چوٹی کیا ہے, ہائیز گڈ اور بائٹی کیا ہے, پھر نیکی کا بیج جب انسان کی شخصیت میں جم کے پھوٹتا ہے تو اس سے کون سے مظاہر ہیں, نیکی کے جو ایکسپوجرز ہیں اور جو نیکی کے فروٹس آف ایمان ہیں وہ کیا کیا ہیں, یہ تمام مضامین ہیں کہ جو ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے سمو دی. اور بارہ لیا ہے کہ نیکی کے حوالے سے جو مروجہ خیالات ہیں اس کی بھی نفی کرتے ہوئے نیکی کا جامع تصور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا ہے. اس کا خاص پس منظر یہ ہے کہ جو کل بھی ہم نے سمجھا کہ جب مدینے میں آپ کی آمد ہوئی اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم تو 16-17 مہینے بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا اور پھر رخ پھیر دیا گیا دوبارہ سے خانہ کعبہ کی طرف. تو جو بھی یہود ہیں ان کو پروپیگنڈا کرنے کا موقع ملا کہ بھئی یہ کیسے مسلمان ہیں, ان کا قبلہ متعین نہیں, کبھی ادھر کبھی ادھر رک کر کے نماز پڑھتے ہیں, اور جنہوں نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کی نمازیں کیا ضائع ہو گئیں. تو بہرحال اس طرح کا پروپیگنڈا تھا کہ جو کیا جا رہا تھا, اور اصل کیا تھی بات کہ وہ نیکی کے ایک جز کو لے کر اس کو کل سمجھ رہے تھے. لہذا اللہ تعالیٰ نے نیکی کے اس جزوی تصور کی نفی کرتے ہوئے نیکی کا جامع تصور ہے کہ جو میرے اور آپ کے سامنے ہے کہ جو کہ رکھا ہے. اب آئیے اس کا تمہید کے بعد مطالعہ کر لیتے ہیں. تفصیل انشاءاللہ آپ کو منتخب نصاب میں اس کا جو درس ہے آیت البر کا, یہ آیت بر کہلاتی ہے آیت البر, جس طرح سے آیت الآیات ابھی ہم نے سمجھی یہ آیت البر ہے. بر کہتے ہیں عربی میں نیکی کو, یعنی نیکی والی آیت کہ جس میں نیکی کے جملہ مضامین اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. فرمایا لیس البر, نیکی صرف یہی نہیں ہے. کیا مطلب؟ وہ جو پس منظر میں بات کی قبلے کو یعنی اس طرف رک کر کے نماز پڑھنا اور اس طرف رک کر کے نماز پڑھنا, تو یہود نے صرف اسی کو کل نیکی سمجھا بات. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیکی کے اس جزوی تصور کی نفی کرتے ہوئے جامع تصور دے رہے ہیں کہ نیکی صرف یہی نہیں, یعنی نیکی یہ بھی ہے نو ڈاؤٹ کہ جب اللہ نے حکم دیا خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا تو جنہوں نے رخ کیا انہوں نے نیکی کی, اللہ کا حکم مانا. اب اللہ نے 16-17 مہینے حکم دیا بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا تو جس نے رخ کیا اس نے نیکی کی اور جس نے رخ نہیں کیا اس نے نیکی نہیں کی. لہذا یہ بھی نیکی ہے. تو جب یہ الفاظ کیا ہے کہ نیکی صرف یہ نہیں, بلکہ نیکی کا جامع تصور کیا ہے وہ آگے پھر بیان ہوگا. تو نیکی صرف یہ نہیں کہ ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب کہ تم اپنے چہروں کو پھیر لو مشرق اور مغرب کی طرف, صرف یہی نیکی نہیں. ولکن البر من, بلکہ نیکی تو اس شخص کی ہے, یعنی نیکی کے جامع تصور کے بیان میں آغاز کیا جا رہا ہے شخصیت سے. کیوں؟ کیونکہ نیکی کا جو انحصار ہے, ڈیپینڈنسی ہے, وہ پرسنالٹی پر ہے. مثال کے طور پر نماز پڑھنا کیا ہے؟ نیکی ہے. لیکن اگر نماز پڑھنے والے کی نیت دکھاوے کی ہو جائے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ من صلی اللہ یرائی فقد اشرک, جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا. لہذا نیکی کا آغاز ہوتا ہے شخصیت سے, کیونکہ نیکی ڈیپینڈنٹ ہے شخصیت اس کی نیت پر. لہذا نیکی تو اس شخص کی ہے من آمنا, جو ایمان لائے. نیکی کا ایمان سے تعلق کیا ہے؟ یہ ایمان نیکی پر ابھارنے کے لیے ایک جذبہ محرکہ ہے, یہ ایک موٹیویٹنگ فورس ہے. یعنی ایک شخص ہے وہ, میں کیوں کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤں, میں کسی غریب کی جو ہے وہ مدد کیوں کروں. لہذا یہ ہے کہ اس کا وہ کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. یہ ہے ایمان, یہ ہے موٹیویٹنگ فورس کہ جو نیکی کے لیے آمادہ کرتا ہے ایک بندے کو. لہذا فرمایا کہ من آمن, کہ جو ایمان لائے اللہ پر, باللہ یعنی باللہ اللہ پر ایمان لائے, والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر, والملائکہ اور فرشتوں پر, والکتاب اور کتابوں پر, والنبیین اور نبیوں پر ایمان لائے. یہ ایمان کی جو بھی یعنی پتیاں ہیں اس کو کھول دیا گیا, ایک بند کلی کو کھولا گیا کہ یہ ایمانیات ہیں کہ جو کہ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ مومن ان پر ایمان لائے. اصل میں بنیادی طور پر یہ ایمانیات ثلاثہ ہیں. یہ ایمانیات ثلاثہ یعنی تین ایمان بچپن سے ہمیں سکھائے گئے, ایمان باللہ, ایمان بالآخرت اور ایمان بالرسالت. لیکن یہاں پر آپ کو کچھ پانچ ایمانیات نظر آ رہے ہیں. ایمان باللہ جو ہے من آمن باللہ, اسی طرح والیوم الآخر, یہ ایمان بالآخرت ہے. لیکن آگے جو تین ایمانیات ہیں یہ تینوں مل کر ایمان بالرسالت بناتے ہیں, یعنی فرشتوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان, نبیوں پر ایمان. فرشتوں کو بھیجا کس نے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. کیا دے کے بھیجا؟ وحی دے کے بھیجا, یعنی کتاب دے کے بھیجا. کس کی طرف بھیجا؟ انبیاء کی طرف بھیجا علیہ السلام. تو یہ فرشتوں پر, کتابوں پر, انبیاء پر, یہ تینوں ایمان کو ہم جمع کریں گے تو یہ ایمان کے رسالت بنے گا. تو یہ ایمانیات ثلاثہ کا نیکی سے کیا تعلق ہے؟ ایمان باللہ کا نیکی سے تعلق یہ ہے کہ بندہ مومن جو بھی نیکی کرے وہ کس کی رضا کے لیے کرے, کس کو راضی کرنے کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اس کے عمل میں نیکی میں خلوص ہو, للہیت ہو. یہ ہے تعلق ایمان باللہ کا نیکی سے. اسی طرح ایمان بالآخرت کا نیکی سے کیا تعلق ہے؟ کہ جو بھی بندہ یہاں پر نیکی کرے اس کا اجر کہاں مطلوب ہو؟ آخرت میں جو وہ مطلوب ہو. ایمان بالرسالت کا نیکی سے کیا تعلق ہے؟ کہ یہ نیکی کا جو بھی جذبہ ہے نا, یہ بڑا شدید ہوتا ہے, یہ داعیہ بڑا شدید ہوتا ہے, اور یہ بعض دفعہ اپنی حدود کو جو ہے وہ کراس کر جاتا ہے. جس طرح سے عیسائیت میں رہبانیت اختیار کی گئی نیکی کے جذبے کے ساتھ, لیکن انہوں نے حدود کو کراس کیا تو وہ نیکی نیکی نہیں رہی بلکہ گناہ بن گیا. تو لہٰذا یہ رسول آ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ بھئی نیکی اس دائرے میں کی جائے گی تو وہ نیکی کہلائے گی, اور یہ دائرے کو کراس کیا جائے گا تو پھر وہ نیکی نہیں بلکہ گناہ بن جائے گا. یہ ہے ایمان برسالت کا نیکی سے تعلق. جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اصحاب ہیں, انہوں نے اپنے طور پر جو ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بھئی میں آج سے جو ہے وہ رات بھر جو ہے وہ نماز میں, نفل نماز میں کھڑا رہوں گا. انہوں نے جب معمولات پوچھے اللہ کے رسول کے امہات المومنین سے, انہوں نے بالکل صحیح صحیح بتایا. انہوں نے اپنے طور پر سمجھا کہ یہ تو بہت کم ہے, کیونکہ اللہ کے رسول تو بخشے بخشائے, ہم کمی کاری, لہٰذا ہمیں تو زیادہ بڑھ کر جو ہے وہ اعمال کرنے چاہیے. تو ایک نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں نفلی نماز رات بھر جو ہے وہ کھڑا رہوں گا تہجد سوؤں گا نہیں. ایک نے کہا کہ میں یعنی نفلی روزے ہمیشہ روزانہ رکھوں گا, کوئی ایک جو ہے وہ نہیں چھوڑوں گا. اور ایک نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں شادی نہیں کروں گا, اس سے کھکیڑ پنتے ہیں اور اللہ سے لو لگانے میں جو ہے وہ یعنی صحیح نہیں لگتی, لہٰذا شادی نہیں کروں گا. اللہ کے رسول کو تینوں کے معمولات پتہ چلے اور آپ نے ڈاٹا کہ دیکھو میں تم میں سب سے زیادہ متقی ہوں, لیکن میں کبھی نفلی نماز پڑھتا بھی ہوں, کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں, سوتا بھی ہوں. میں نفلی روزے کبھی رکھتا ہوں, کبھی نہیں بھی رکھتا, افطار بھی کرتا ہوں. اور میں نے اتنی اتنی شادیاں کی, اور وہ پھر جملہ ہے کہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو نکاح کے موقع پر فوکھا نے, یہ حدیث ہے کہ جو کوٹ کی ہے کہ من رغبہ ان سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت سے جان بوجھ کر اعراض کیا اور اس کو نظر انداز کیا وہ مجھ میں سے نہیں. لہٰذا یہ ایمان برسالت یہ نیکی کا ایک متوازن نمونہ ہے بیلنس ویو کے جو کہ دیتی ہوں کہ نیکی اس دائرے میں ہوگی تو نیکی کہلائے. اب اس کے بعد نیکی کا جب بیج جم کے پھوٹا ہے انسان کی شخصیت میں تو اب فروٹس آف ایمان اس کا اظہار ہوتا ہے اعمال سے. وہ اعمال کی لسٹ ہے کہ جو کہ آ رہے ہیں. لازم بات ہے آم کا بیج بوئیں گے تو درخت جب بنے گا تو کون سا پھل آنا چاہیے؟ آم ہی کا پھل آنا چاہیے نا. لہٰذا جب ایمان کا بیج بویا گیا ہے تو فروٹس آف ایمان ہی آنے چاہیے. لہٰذا اگر وہ فروٹس ایمان کے نہیں آ رہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بیج میں کھوٹ ہے. لہٰذا اب یہاں پر وہ فروٹس آف ایمان کا تذکرہ ہے. نمبر ایک وآت المال علی حبہ, اور انہوں نے مال دیا باوجود اس کی محبت کے. کس میں دیا مال؟ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب, یعنی قرابت داروں کو دیا, یتیموں کو دیا, مساکین کو دیا, مسافروں کو دیا, اور جو بھی مانگنے والے ہیں سوال کرنے والے ہیں, اور گردنوں کے چھڑانے میں یا قرض کی نجات کے حوالے سے یعنی قرض کو ختم کرنے کے حوالے سے کسی کی مدد کی. لہٰذا یہ ہے کہ یہ مال انسانی ہمدردی میں انہوں نے ان جو بھی مصارف ہیں اس میں جب خرچ کیا. لہٰذا یہاں پر انسانی ہمدردی کے ناطے مال خرچ کرنا یہ نیکی کا پہلا عملی مظہر ہے. اور یہ انسانی ہمدردی کی اہمیت کیا ہے؟ یہ رفق, یہ نرمی اللہ کے بندوں کے حوالے سے اس کی اہمیت یہ ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں یوہرے میں رفق کا یوہرے میں خیر کل, جو دل کی نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ کل کے کل خیر سے محروم کر دیا گیا. لہٰذا یہ نیکی کا پہلا عملی مظہر کہ وہ باوجود مال کی محبت کے اس کو اللہ کے راستے میں قرابت داروں میں, مساکین میں, یتامہ میں, اور جو بھی مسافر ہیں اور جو مانگنے والے جو کہ پروفیشنل نہ ہو, اور یہ ہے کہ جو گردنوں کے چھڑانے میں غلام آزاد کرانے میں وہ مال لگاتے ہیں. دوسرا عملی مظہر نیکی کا وہ اقام الصلاۃ, اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. اور نمبر اور مزید یہ کہ وہ آت زکا, اور وہ زکات ادا کرتے. یعنی یہاں ہمارے معاشرے میں المیہ یہ ہے کہ نیکی کے بھی حصے بکھرے ہیں کہ جو کہ کر لیے گئے. معاشرے میں اگر آپ جو ہے وہ جائیں اور ذرا تجزیہ کریں نا تو نیکی کے حوالے سے بڑے جزوی قسم کے جو ہے وہ آپ کو معیارات ہیں کہ جو کہ ملیں گے. یعنی کچھ تو پانچ وقت بس نماز ادا کر کے جو مذہبی طبقہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ بس پورے دین پر عمل ہو گیا, کل نیکی بس یہی. ایک جو ہے وہ طبقہ ہے کہ جو کہ سمجھتا ہے کہ بھائی 16 آنے کام کیا جائے, 9 سے 5 اس میں ڈنڈی نہ ماری جائے, باقی یہ ہے کہ یہ نماز روزہ حج زکات یہ انفرادی معاملہ ہے, کوئی کر رہا ہے تو اچھا کر رہا ہے, کوئی نہیں کر رہا تو کوئی مسئلہ نہیں. اصل عبادت تو یہ ہے کہ 16 آنے کام کیا جائے. ایک کا تصور یہ نیکی کے حوالے سے بس سوشل ویلفیئر کا کام ہے, غریبوں کی مدد کرنا, باقی نماز روزہ تو یہ انفرادی معاملہ ہے. تو یہ نیکی کے اسی طرح سے جو یعنی وہ طبقہ کہ جس کے لیے کوئی پازیٹو بات نہیں کی جا سکتی, گنڈا بدمعاش طبقہ معاشرے کا, اس کے ہاں بھی آپ کو نیکی کا کوئی نہ کوئی تصور ملے گا. وہ کسی بیوہ کی مدد کرتا ہوا نظر آئے گا, ڈاکے مارے گا یعنی بڑے بڑے بنگلوں میں, لیکن اس مال سے غریب کی کسی بیوہ کی مدد کرتا نظر آئے گا. جس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے کسی کے پیٹ میں چھرا گھوپنا, وہ کسی کی مدد کرتا ہوا نظر آتا ہے. اسی طرح سے محرم کے مہینے میں آپ دیکھیں گے وہ یعنی فنکارائیں کہ جن کا کام ہی جو ہے وہ جسم فروشی, جسم کو نمایاں کرنا, لیکن محرم کے مہینے میں وہ کالے کپڑے پہن کر جو ہے وہ یعنی نعت اور یعنی حمد پڑھنے میں جو ہے وہ آگے آگے ہوتے ہیں, اور پورے پھر بقیہ دن جو ہے وہ بھانڈ مراسی بن کر, اور یعنی یہ گالی نہیں ہے بھانڈ مراسی, یعنی یہ موسیقاروں کو جو ہے وہ کھا جا کر وہ اس میں جو ہے وہ آگے آگے نظر آتے ہیں. تو ہمارا یہ ہے کہ یہ نیکی کے مختلف تصورات آپ کو معاشرے میں ملتے ہیں, اور اگر تو نیکی کو زبان دے دی جائے نا تو وہ اپنی زبان میں شکوہ کیسے کرے گی کہ اڑائے کچھ ورق لالے میں, کچھ نرگس نے, کچھ گل نے, چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی یہ داستان لے لی, کسی نے کوئی جز میرا لے لیا, کسی نے کوئی جز لے لیا, کوئی نماز ہی کو جو ہے وہ سب کچھ سمجھتا ہے, کوئی توحید ہی کو بس پورا دین جو ہے وہ سمجھتا ہے. نہیں بھائی, نیکی اگر جاننی ہے نیکی کا جامع تصور تو آؤ قرآن کی طرف. اللہ تعالیٰ اس آیت میں نیکی کا پورا جامع تصور رکھتا ہے. نیکی میں جو ہے وہ ایمانیات وہ بنیاد ہے, پھر نیکی میں انسانی ہمدردی کا بھی جو ہے وہ عمل دخل ہے. اسی طرح سے نماز, یہ نہیں ہے کہ یہ نماز کوئی انفرادی معاملہ ہے, نیکی کے جامع تصور میں اللہ فرما رہے ہیں وآقام الصلاۃ, انہوں نے نماز قائم کی, وآت الزکاۃ اور زکات بھی ادا کی. اور نمبر تین یہ نیکی کے مظاہر میں تیسرا جو گوشہ ہے معاملات کے ذیل میں, والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, اور وہ وفا کرنے والے ہیں, اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں جب بھی وہ عہد کریں. اور یہ عہد کی بھی تین قسمیں ہوتی ہیں. ایک انسان عہد کرتا ہے اپنے آپ سے کہ میں آج سے پانچ وقت کی نماز پڑھوں گا, کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا اور کسی سے رشوت نہیں لوں گا, یہ عہد ہے, اس کی بھی پاسداری کرنی. اسی طرح ایک عہد ہوتا ہے کہ جو کہ انسانوں کا انسانوں کے درمیان ہوتا ہے, یہ ریٹن بھی ہوتا ہے, نان ریٹن بھی ہوتا ہے. ریٹن معاہدات ہیں, کانٹریکٹ ہیں, ان کا بھی خیال رکھنا ہے. ایک نان ریٹن معاہدہ ہے کہ جو اولاد کا والدین سے ہے, جس طرح والدین نے بچپن میں ہمیں پالا پوسا, اب بڑھاپے میں ان کو کیا کرنا ہے, ان کا دست و بازو بننا ہے. یہ نان ریٹن معاہدہ, غیر تحریری معاہدہ, لہٰذا یہ انسانوں کے درمیان ہے. اسی طرح ایک وعدہ ہے کہ جو اللہ سے بنتا ہے مومن کا, کلمہ پڑھ کے ہم کیا کرتے ہیں, ایک عہد ہی تو کرتے ہیں نا. نماز کی ہر رکعت میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں, سورہ فاتحہ, اور سورہ فاتحہ میں ہم سمجھ کر آئے ایاک نعبد و ایاک نستعین, دعویٰ بھی ہے وعدہ بھی, ہر رکعت میں نماز یہ سورہ فاتحہ میں یہ عہد ہم کر رہے ہوتے ہیں. لہٰذا جب بھی وہ عہد کرتے ہیں تو اس عہد کی پاسداری کرتے ہیں. اور نمبر چار نیکی کے مظاہر میں چوتھا نقطہ, والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس, اور وہ بالخصوص صبر کرنے والے ہیں سختیوں میں, تکالیف میں, وحین البأس, اور خاص طور پر جنگ کے وقت. لہذا یہاں پر نیکی کی چوٹی جو حائز کو لوگ پیٹی ہے وہ کیا ہے کہ یہ صرف انفرادی حیثیت میں ہی وہ نیکی میں جو ہے وہ بساولی رہتا ہے ایک بندہ ہے مومن, بلکہ وہ نیکی اسے متحرک کرتی ہے کہ وہ ڈائنمک ایک نظریہ دیتی ہے. اور یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ جب تک یہ معاشرہ جو ہے وہ برائی سے پاک نہیں ہوگا, لہٰذا میں خود جتنا بھی نیک بن جاؤں لہٰذا یہ کفایت نہیں کرے گا, بلکہ وہ معاشرہ مجھے جو ہے وہ بدی کی طرف لے جائے گا نیک ہونے کے باوجود. لہٰذا یہ کہ وہ صحیح کرتا ہے کہ جو یہ نظام باطل یہ معاشرے کو, اللہ کی زمین کو جو ہے وہ ناپاک کر رہا ہے, اس کو گند میں ملوث کر رہا ہے, لہٰذا وہ باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پنجہ اجوائی کرتا ہے, معاشرے کو ان سے پاس کرتا ہے, خاص طور پر جنگ کے وقت. یہ ہے ہائی گڈ آف پائٹی, نیکی کی چوٹی. فرمایا کہ جو بھی یہ تصور نیکی کا جامع رکھیں گے, دو سند ہیں کہ جو کہ سرٹیفیکیشن اللہ کی طرف سے ہے. نمبر ایک, اولائک الذین صدقوا, یہی ہیں سچے اپنے دعوے اور وعدے میں. اور نمبر دو, اولائک ہم المتقون, اور یہی ہیں متقی, یہی ہیں تقوی گزار, اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے. تو یہ تو بہت اختصار کے ساتھ میں نے یہ نیکی کا جامع تصور آیت نمبر 177 کی روشنی میں رکھا. تفصیلات انشاءاللہ منتخب نصاب میں آپ کو مل جائیں گی, ضرور مطالعہ کیجیے. اب اس کے بعد پہلا فرضیت کا حکم آ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, کتب علیکم القصاص فی القتلى, تم پر فرض کر دیا گیا ہے قصاص مقتولوں کے بارے میں. یعنی قصاص کا بیان ہے الحر بالحر, عذاب کے بدلے عذاب مارا جائے. یعنی اگر کسی آزاد نے جو ہے وہ کسی کو قتل کیا ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ آزاد اپنی جگہ غلام کو پیش کر دے مرنے کے لیے, نہیں, آزاد کے بدلے آزاد کی جان دی جائے گی. والعبد بالعبد, اور غلام کے بدلے غلام کا قصاص لیا جائے گا. والانثی بالانثی, عورت کے بدلے عورت. فمن اوفی لہ من اخیہ شیئا فاتباع بالمعروف, ہاں پس جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے تو پھر اسے بھی بھلے طریقے پر جو ہے وہ جواب دینا ہے, بھلے طریقے پر اس کی پیروی کرنی ہے. وہ ادا ملے ہی بے احسان, اور اسے اچھے طریقے سے جو ہے وہ بدلہ ادا کرے. یعنی اگر جو ہے وہ مقتول کے برسا نے کہا کہ نہیں ہمیں قاتل کی جان نہیں لینی, فدیہ پر جو ہے وہ ہم اس کو چھوڑ دیں گے, تو مان لیا ہے کہ پھر وہ قاتل وہ فدیہ دے, اور یہ ہے کہ بھلے طریقے پر اس معاملے کو جو ہے وہ آخر تک پہنچائے. ذالک کا تقریب میں رب کو وہ رحمت, اور یہ تمہارے رب کی طرف سے سہولت ہے, آسانی ہے اور رحمت ہے. فمن اعتدى بعد ذلك, اور جس نے بھی اس کے بعد زیادتی کی, یعنی سمجھایا جا رہا ہے کہ بھئی کسی مقتول کے ورثہ نے پہلے تو ڈسائڈ کیا کہ ہمیں جان نہیں لینی, ہمیں صرف فدیہ دے دیا جائے, یہ مقتول کے ورثہ کا اختیار اللہ نے دیا ہے, تو اب وہ فدیہ بھی قاتل سے لے لیا اور پھر بعد میں اس کی جان بھی لے لی. ویسا اللہ فرمانا ہے کہ جس نے اس کے بعد زیادتی کی, فلح عذاب العلیم, تو پھر اس کے لیے دردناک عذاب ہے. ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب, بڑی انقلابی آیت آ رہی ہے, خانقاہی تصور کی نفی یہاں پر کی جا رہی ہے. فرمایا کہ تمہارے لیے قصاص میں جو ہے وہ زندگی, لعلکم تتقون, کہ تاکہ تم اللہ کی نافرمانی سے بچ سکو. یعنی جس معاشرے میں قاتلوں کو جو ہے وہ کھلا چھوڑ دیا جائے اور ان کی باسکش نہ ہو, ان کی سزاؤں کا کوئی تصور نہ ہو, تو اس معاشرے کا جو بھی حال ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ جن ممالک میں اسلامی وہ سزائیں نافذ نہیں ہیں, کس طرح سے جو ہے وہ قاتل دندناتے پھرتے ہیں. ہمارے ملک کی کیفیت آپ دیکھ لیں. لہٰذا جو جتنا بڑا جو ہے وہ مجرم ہوگا وہ صدر کے یعنی سیٹ پر بدجمان جو ہے وہ نظر آتا ہے. جس نے جتنی زیادہ جیل کاٹی ہوگی وہ اتنا جو ہے وہ اوپر جو ہے وہ نظر آتا ہے. تو یہ ہے اصل میں کیفیت کہ اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ قصاص میں ہی تمہارے لیے زندگی ہے, معاشرے کی پاکیزگی جو ہے وہ قصاص میں. ہاں معاملہ دیکھا جائے گا کیس ٹو کیس بیسس پر کہ اگر معاف کر دینے سے قاتل کی اصلاح ہوگی تو معاف کیا جائے, لیکن اگر معاف کرنے سے قاتل کی اور حوصلہ افزائی ہوگی وہ اور جری ہوگا قتل پر, لہذا پھر تو قصاص میں جو ہے وہ حیات ہے. لعلکم تتقون کہ تاکہ تم تقوی گزار بن جاؤ. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت, اب یہ منسوخ آیت ہے جو بھی یعنی وراثت کے احکامات سورہ نساء میں بیان ہو گئے تو اب یہ آیت ہے کہ جو کہ منسوخ ہو گئی اس کا حکم. فرمایا کہ کتب علیکم اور تم پر فرض کر دیا گیا اذا حضر احدکم الموت کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے ان طرح کا خیر الوصیت للوالدین والاقربین بالمعروف, تو اگر وہ چھوڑ مرے تو پھر یعنی وہ مال چھوڑے تو وصیت کرے اپنے والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق حقاً علی المتقین, اور یہ لازم ہے متقین پر. لہٰذا یہ ہے کہ جب وراثت کے احکامات نہیں آئے تھے سورہ نساء میں تو اس سے پہلے پھر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو ہے وہ اپنی وصیت کو رکھ کے چھوتے تھے, اتنے حساس تھے, لیکن جب وراثت کے احکامات آ گئے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا کہ کس کو کتنا حصہ کسی کے مرنے کے بعد ملے گا. تو اب یہ حکم جب وہ منسوخ ہو گیا. فرمایا فمن بدلہ بعدما سمع, پھر جو کوئی اسے بدل دے اس کے بعد کہ اس نے اس کو سنا اللہ کے حکم سو کو یعنی اس کی اسپرٹ کو جو ہے وہ چینج کر دے, فانما اسمه علی الذین یبدلون, تو اس کا گناہ صرف ان لوگوں پر ہے کہ جنہوں نے اللہ کے حکم کو بدلا, اس کو خاطر میں نہ لائے. ان اللہ سمیع علیم, بے شک اللہ تو خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. فمن خاف من موسع جنفاً او اثماً, پر جو کوئی بھی وصیت کرنے والے کی طرف سے طرفداری یا گناہ کا خوف کرے کہ بھئی یہ جو بھی وصیت کرنے والا ہے کسی کا حق مار کے جو ہے وہ وصیت کر رہا ہے, فاصلح بینہم, پھر یہ ہے کہ وہ صلح کرا دے ان کے درمیان, فلا اثم علیہ, تو اس میں کوئی گناہ نہیں. ان اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ تو بہت بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. اب اس کے بعد یہ جو 30واں رکوع ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ روزے سے متعلق جملہ احکامات قرآن مجید میں صرف اس ایک مقام پر ہیں, یعنی یہ سورہ بقرہ کا 30واں رکوع. جہاں تک دیگر عبادات ہیں روزہ یعنی نماز کا معاملہ ہے, زکوٰۃ کا معاملہ ہے, وہ تو جا بجا قرآن مجید میں ان کے احکامات جو ہے وہ موجود ہیں, لیکن روزے سے متعلق جملہ احکامات سورہ بقرہ کے 30ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے سمو دیے. فرمایا کہ یا ایوہ الذین آمنوا, پہلی آیت 183 کی جس میں روزے کا جو مقصد ہے پرپز آف فاسٹنگ وہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں, اے ایمان والوں کتب علیکم الصیام, روزہ تم پر فرض کر دیا گیا, کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا. یعنی یہ وہ عبادت ہے روزے کی کہ جو چلی آ رہی ہے انسانیت, پہلے بھی لوگوں پر فرض تھا, عرب کے لوگ اس سے ناواقف تھے, یعنی انہوں نے جو ہے وہ یہ عبادت بالکل بھلا دی تھی. ہاں یہ اپنے گھوڑوں کو جو ہے وہ روزہ رکھوا دیتے, کیا مطلب, یعنی یہ گھوڑے جنگ میں کام آنے والے تھے, لہٰذا اگر یہ جنگ کے دوران سستی دکھاتے تو پھر تو پاسا ہی پلٹ جاتا, لہٰذا یہ جنگ سے پہلے گھوڑوں کے منہ پر جو ہے وہ کپڑا ڈال کر اور صحرا کی جو تپتی ہوئی ہوا ہے اور ریت ہے اس کے سامنے چہرہ کر کے اس کو کھڑا کر دیا کرتے تھے, اور اس گھوڑے کو یہ سائم کہتے تھے, عربی میں سائم روزے دار کو کہتے. لہٰذا یہ گھوڑے کو تو روزہ رکھواتے تھے, خود نہیں رکھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں اب تمہیں بھی روزہ رکھنا, یہ روزے کی عبادت یہ چلی آ رہی ہے پہلے لوگوں پر بھی فرض کی, اور یہ روزہ اس کا مقصد کیا ہے. فرمایا لعلکم تتقون کہ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو, تاکہ تم بچ سکو اللہ کی نافرمانی سے. آپ نوٹ کریں گے کہ یہ روزے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ 29-30 دنوں میں ہمیں پریپریشن کراتا ہے, ہماری تیاری کراتا ہے, جس طرح سے ایک آرمی کے جو سولجر ہے نا اس کو یعنی اس کی زندگی میں کبھی جنگ نہ ہو لیکن اسے روزانہ کیا کرائے جاتے ہیں, ڈرل سے گزارا جاتا ہے. کیوں کہ جیسے ہی اچانک اگر کوئی جنگ چھڑ جائے تو وہ اس کے لیے مینٹلی جو ہے وہ پریپیئر ہو اور وہ روزانہ ڈرل سے گزرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے یعنی پوری زندگی اسے شیطان کے حملوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے, حرام خوری سے اپنے آپ کو بچانا ہے, تو اب یہ 29-30 دنوں میں اللہ تعالیٰ جو ہمیں ٹرین کرتا ہے وہ کس اعتبار سے کرتا ہے، ذرا نوٹ کیجیے. پوری زندگی ہمیں کس کا حکم ماننا ہے؟ اللہ کا. اس کے لیے پریپریشن ہے رمضان کے اس مہینے میں روزے کے ذریعے سے. کیسے؟ صبح صادق سے پہلے ہم کھانا پینا سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، جیسے صبح صادق ہوتی غروب آفتاب تک ہم وہی چیزیں جو تھوڑی دیر پہلے کھا رہے تھے نہیں کھاتے. میں سوال کروں کیوں؟ تو واحد جواب آپ کے پاس کیا ہوگا؟ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے. اور کون سا جواب ہے؟ اچھا، جیسے غروب آفتاب ہوا پھر اس کے بعد پھر چیزیں وہ کھانا شروع کر دیتے. تو یہ اللہ کے حکم کو اپنے اندر سرایت کرنا، یہ پورے مہینے اللہ تعالیٰ اس کو ٹرین کر رہا ہے تاکہ پوری زندگی تمہیں یہ کام کرنا آسان ہو جائے، اللہ کے ہر حکم کے سامنے تمہیں سر تسلیم خم کرنا. اسی طرح سے روزے کی حالت میں ہم کون سی چیزیں ان سے روکتے ہیں؟ 14-15 گھنٹے یہ جو حلال چیزیں ہیں، یہ کھانا پینا یہ ساری چیزیں حلال ہیں نا، ہم ان سے بچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ٹریننگ کیا ہے کہ جب تم حلال چیزوں سے پورے مہینے بچ گئے 15-14 گھنٹے، تو بقیہ زندگی میں تمہیں حرام سے بچنا آسان ہو جائے. جس سے تمہیں بچنا ہے اصل ٹارگیٹ تو وہی، تم حلال سے جب بچ سکتے ہو تو تم حرام سے بھی بچ سکتے. یہ ہے اصل میں کہ جو کہ اس روزے کا حاصل ہے کہ تاکہ تمہارے اندر وہ ضبط نفس پیدا ہو. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ الصوم جنۃ، یہ صوم کیا ہے؟ روزہ. یہ ڈھال ہے، جس طرح سے ایک جو بھی سپہ سالار ہوتا ہے اس کے ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں ڈھال ہوتی ہے. ڈھال کیا کرتی ہے؟ وہ دشمن کے حملوں کو جو ہے وہ روکتا ہے. تو ہمارا سب سے بڑا دشمن کون سا ہے؟ انویزیبل، وہ ابلیس ہے. ازل سے اس نے ڈکلیئر وار کی دی. تو بھئی یہ 29-30 دن تم یہ ڈرل کر لو، یہ روزے کے ذریعے سے یہ ڈھال اپنی مضبوط کرو تاکہ 11 مہینے تم اس شیطان کے حملوں سے، اس ڈھال سے روزے، یعنی جو تقویٰ تم نے حاصل کیا ہے اس ڈھال سے تم اس شیطان کے حملوں کو اس سے حفاظت کر سکو. یہ ہے اصل میں پورے روزے کا ایک یوں سمجھیں کہ پرپز. فرمایا کہ لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. ایام معدودات، یہ روزے چند گنتی کے چند دن ہی تو ہیں. اب یہ معدودات کے حوالے سے ہمارے جو فقہا ہیں علماء، ان میں ایک رائے یہ پائی جاتی، دو رائے پائی جاتی ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ معدودات کا لفظ جو ہے وہ میکسیمم 9 دن کے لیے استعمال ہوتا ہے، 9 دن کے لیے. لہٰذا جو بھی متقدمین ہیں، پرانے جو بھی فقہا اور علماء ہیں، ان میں مولانا انور کاشمیری رحم اللہ بھی ہیں، اسی طرح سے تفسیر کبیر میں امام رازی رحم اللہ نے بھی یہ بات ہے کہ جو کہ نقل کی ہے کہ ابتدا میں مسلمانوں پر 4 روزے تھے کہ جو کہ فرض تھے. 3 روزے تو تھے ایام 20 کے، یعنی ایام 20 کے جس میں چاند بالکل روشن ہوتا ہے، 13-14-15. لہٰذا یہ روزے فرض تھے، اور عاشورہ 10 محرم کا روزہ جو ہے وہ فرض تھا. لہٰذا یہ 4 روزے ابتدان وہ فرض تھے فقط، پھر رمضان کے روزے فرض کیے گئے. لہٰذا جب یہ 4 روزے فرض تھے تو کچھ رعایتیں بھی ہیں کہ جو کہ آگے ان کا تذکرہ آ جائے گا جو پہلے تھی، لیکن جب رمضان کا روزہ فرض ہوا 29-30 دن کا تو وہ رعایت بھی جو ہے وہ ختم کر دی گئی. ایک رائے یہ ہے. دوسری رائے فقہا کی وہ یہ ہے علماء کی کہ نہیں، یہاں پر بھی رمضان ہی کے روزوں کی بات ہو رہی ہے کہ بھئی یہ 29-30 دن یہ تھوڑے ہی سے تو دن ہیں کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ دیے ہیں روزے کے حوالے سے. فمن کانا منکم مریضا، پس تم میں سے جو کوئی بھی بیمار ہو، یہ ایکسیپشن ہے کہ روزہ کسے، یعنی روزے کی چھوٹ کس کے لیے، کہ تم میں سے کوئی بیمار ہے، او علی سفر، یا وہ سفر پر ہو. اور فقہا نے سفر کی بھی جو ہے وہ تعین ہے کہ جو کہ فرما دیا، وہ تفصیل بالکل الگ ہے. فرمایا فعیدت من ایام اخر، تو وہ گنتی پوری کرے بعد کے دنوں میں، یعنی اگر کوئی مرض لاحق ہو گیا روزے کی کیفیت میں، لہٰذا یہ ہے کہ اور یا کوئی سفر میں ہے تو وہ روزہ چھوڑے اور بعد میں گنتی پوری کرے. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ، اور ان پر کہ جو کہ طاقت رکھتے ہیں پھر بھی روزہ رکھنا نہیں چاہتے. اب یہاں پر وہ متقدمین فرماتے ہیں کہ یہ وہ ریلیکسیشن ہے کہ جو کہ ابتدائی جو 4 روزے فرض تھے اس کے لیے تھے، لیکن رمضان کے روزے فرض ہوئے تو یہ رعایت ختم ہو گئی. وہ رعایت یہ تھی کہ اگر روزہ رکھنے کی طاقت کوئی رکھتا ہے پھر بھی روزہ رکھنا نہیں چاہتا تو پھر وہ کیا کرے؟ فدیۃ طعام مسکین، تو وہ ایک نادار کو جو ہے وہ کھانا کھلا دے، 2 وقت کا اسے کھانا کھلانا ہے. فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، پس جو خوشی سے کوئی نیکی کرے، یعنی وہ جو ہے وہ زیادہ وقت کا کھانا کھلا دے تو یہ اس کے لیے جو ہے وہ بہتر ہے. فهو خیر اللہ. وان تصوموا خیر لکم، دیکھو اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر، یعنی طاقت اللہ نے دی ہے تو روزہ رکھنے میں تمہارے لیے بڑے فوائد ہیں اللہ تعالیٰ نے جو اس میں مضمرات رکھی ہیں. ان کل تم تعلمون, اگر تم جانو. اب اس کے بعد دیکھیں یہ آیت نمبر 185 ہے کہ جس میں رمضان کے روزوں کی فرضیت ہے کہ جو کہ آگے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں کیا نازل کیا گیا, قرآن نازل کیا گیا. یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ سے سچ شکر جب وہ وجہ لائیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق, الحمدللہ یہ حضرات و خواتین کی جو اس دور درمیان قرآن سے منسلک ہیں, قرآن کے ساتھ وابستہ ہیں. انسان کی کیا حیثیت ہے, اصل تو میگنیٹ یہ قرآن ہے, لہٰذا اصل تاثیر وہ انسان کے کلام میں نہیں, یہ قرآن کی تاثیر ہے, یہ میگنیٹ ہے کہ جو کہ آپ کو یہاں اس نے جب وہ اپنی طرف کھینچا ہوا ہے. اور چار گھنٹے یہ کوئی آسان کام ہے اس طرح سے بیٹھ کے سننا؟ میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ جو سنانے والا ہے وہ زیادہ جو ہے وہ آسانی میں ہوتا ہے کہ وہ حرکت میں ہوتا ہے, سنا رہا ہے بار بار, اس کی زبان چل رہی ہے, وہ حرکت میں. لیکن یہ سننا یہ زیادہ بڑا جہاد ہے مقررین سے. لہٰذا یہ کس کا یعنی تاثیر ہے, یہ قرآن کی تاثیر ہے. لہٰذا یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے, ہدل الناس. اور یہ قرآن کیا ہے, جو پرپز آف ڈیسن قرآن کا وہ کیا ہے, ہدل الناس, پوری انسانیت کے لیے ہدایت. وبینات من الہدى والفرقان, اور اس میں حق و باطل اور ہدایت کے کھلے کھلے دلائل ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے سمو دیے. لہٰذا یہاں پر آپ نوٹ کریں, کسی نے خوب جو ہے وہ سمجھایا ہے کہ قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے اندر جو فضیلتیں ہیں, جو ہم نے استقبال رمضان کے جب نشست ہوئی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی اسی مقام پر. لہٰذا یہ ہے کہ اتنی فضیلتیں رمضان کی, چھوٹے چھوٹے اعمال پر بڑے بڑے اجر, اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کا نزول, یہ اللہ کا آخری کلام ہے کہ جو کہ نازل. اور یہ بات آپ نوٹ کریں گے کہ کسی بھی درجے میں قرآن سے کسی بھی شے کی نسبت ہو جائے تو اس کی قدر جو ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتی ہے. کیسے؟ آپ نوٹ کرتے چلے جائیں, جس فرشتے پر قرآن نازل ہوا اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا گیا. کون؟ جبریل علیہ السلام. جس نبی پر قرآن نازل ہوا انہیں انبیاء کا سردار بنا دیا گیا. کون؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جس مہینے قرآن نازل ہوا اسے مہینوں کا سردار بنا دیا گیا. کون سا مہینہ؟ رمضان کا مہینہ. جس رات قرآن نازل ہوا لوہے محفوظ سے اس آسماء دنیا پر, لیلۃ القدر, اسے ہزار مہینوں سے بہتر قرار دے دیا گیا. لیلۃ القدر خیر من الف شهر. جس خطے میں قرآن نازل ہوا اس خطے کو تمام دیگر خطوں پر فضیلت دے دی گئی. وہ خطہ کون سا ہے کہ جہاں قرآن نازل ہو؟ وہ حجاز کا علاقہ کہلاتا ہے. حجاز کیا ہے؟ مکہ مدینہ سراؤنڈنگ ایریا. ایک نماز آپ یہاں پڑھیں, ایک نماز آپ خانہ کعبہ میں پڑھیں, کتنی نمازوں کا اجر ہے؟ ایک لاکھ نمازوں کا اجر ہے. کیوں؟ قرآن کے نزول کی وجہ سے. جس امت کو قرآن کی ذمہ داری دی گئی اسے سورہ آل عمران آیت نمبر 110 فرماتی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کنتم خیر امت, اس امت کو بہترین امت قرار دے دیا گیا. بخاری کی روایت میں جس شخص نے قرآن کو سیکھا سکھایا اسے بہترین انسان اللہ کے رسول قرار دیا. خیرکم من تعلم القرآن وعلم, بیسٹ امونگ یو, تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو کہ قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں. جس محفل میں قرآن سیکھا سکھایا جائے, مسلم کی روایت ہے, سکینت محفل والوں پر نازل ہوتی ہے, رحمت جب وہ ڈھانپ لیتی ہے, فرشتے اللہ کے وہ گھیر لیتے ہیں, اللہ اپنے مقربین کی محافل میں جو ہے وہ ان محفل والوں کا تذکرہ کرتا ہے. تو یہ بات آپ نے نوٹ کی کہ قرآن سے نسبت کسی بھی درجے میں اگر جڑ جائے, منسلک ہم ہو جائیں, تو اس کی قدر ہے کہ جو کہ بڑھ جاتی ہے. یہ شکر بجا لائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کہ یہ رمضان کی ساتھیں, کہیں سڑکوں میں آپ جا کے دیکھیں شاپنگز میں جو ہے یہ مبارک ساتھیں جو ہے برباد کی جا رہی, اور یہ ہے کہ کہیں جو ہے وہ گیمز میں جو ہے اب نماز تراویح کے بعد ایک سوا گھنٹے کے بعد فارغ ہو کے سونا تو 12-1 بجے سے پہلے نہیں, اور گیمز میں جو ہے یہ مبارک ساتھیں برباد کی جا رہی. یہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ قرآن کے ساتھ ہماری یہ نیند قربان ہو رہی ہے, یہ وابستگی ہے. اللہ تعالیٰ اس میں استقامت عطا فرمائے. تو فرمایا کہ اس قرآن جو کہ ہدایت نامہ ہے اور اس میں ہدایت اور حق و باطل کے کھلے کھلے دلائل موجود ہیں. فمن شہد منکم الشہر فلیصم, پس جو کوئی بھی تم میں سے یہ مہینہ پائے تو اب اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. یعنی اب وہ یعنی ایک رعایت ختم کر دی گئی کہ طاقت ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو پھر وہ فدیے میں کھانا کھلا دے. اب وہ رعایت ختم ہے, اب تو لازمن جب وہ روزہ رکھنا ہے. ہاں, فقہ نے اس رعایت کو باقی رکھا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتے, ڈاکٹر جو بھی دیندار ڈاکٹر ہے اس نے منع کر دیا, جان جانے کا جو ہے وہ اندیشہ ہے یا یعنی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے, دوبارہ وہ جو بھی فدیے والی بات ہے وہ ان عوارض میں مبتلا لوگوں کے لیے یا پیرانہ سالی ہے روزہ نہیں رکھ سکتے ان کے لیے, معذورین کے لیے. فرمایا کہ فل یصوم, اب تو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. ومن کان مریضا او علی سفر, ایکسیپشن وہی موجود ہیں کہ اگر کوئی مریض ہے یا کسی سفر پر ہے, فعید من ایام اخر, تو وہ پورا کرے گنتی دیگر ایام. روزہ جو ہے وہ رکھنا ہے, رمضان میں مرض اور سفر کی وجہ سے نہیں رکھ پایا تو غیر رمضان میں اس گنتی کو پورا کرے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے, اللہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا. یعنی تم اللہ کی رعایت کو اختیار نہ کر کے اپنے آپ کو ہاں وہاں مشکل میں ڈال. اور یہ صحابہ میں بھی یہ کیفیت آئی تھی اور اللہ کے رسول نے پھر تنبیہ فرمائی کہ یعنی بیمار ہیں پھر بھی روزہ رکھا اور کہیں گر رہے ہیں پڑ رہے ہیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا, اللہ نے بھی سمجھایا کہ اللہ تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے, مشکل نہیں چاہتا, بیمار ہو تو لہٰذا یہ ہے کہ روزہ چھوڑو اور بعد میں گنتی پوری کر لینا صحت یابی میں. فرمایا ولی تکمل العدہ, اور تاکہ یہ کہ تم گنتی پوری کرو, ولی تکبر اللہ علی ما ہداکم, اور روزے کا حاصل یہ ہے کہ تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان. یعنی یہ قرآن کا نزول ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان میں نازل کیا, لہذا اب رمضان کے بعد بھی کیا ہے اس قرآن کے ذریعے سے اللہ کی کبریائی کو منوائی جائے. اللہ ما ہداکم, یہ ہدایت نامہ, اس پر اللہ کی تمہیں کبریائی بیان کرنی, ولعلکم تشکرون, اور تاکہ تم شکر بجا لاؤ. اب روزے کا حاصل کیا ہے جی, وہ ہے قرب الہی کی تڑپ. یعنی یہ روزہ اس کے ذریعے سے ایک قرب الہی کی تڑپ ہے کہ جو کہ روزے کے دار کے اندر پیدا ہوتی. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اور جب بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی میرے بندے میرے متعلق آپ سے پوچھیں, فَإِنِّي قَرِيبٌ, تو بڑا والہانہ انداز ہے کہ بے شک میں بہت قریب ہوں ان سے. یعنی یہ بھی نہیں کہا گیا کہ قل, اے نبی آپ ان سے فرما دیں کہ بے شک میں قریب ہوں, نہیں, قل کا لفظ بھی نہیں, فَإِنِّي قَرِيبٌ, والہانہ انداز, میں ان سے بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, اور میں ہر پکارنے والے کی پکار کو جو ہے وہ سنتا بھی ہوں. یعنی پکارنے والے کی جو بھی دعا ہے کہ جب بھی وہ پکارے میں اجیب, میں اس کو سنتا بھی ہوں, اس کو عطا فرمانے پر قادر بھی ہوں, عطا فرماتا بھی ہوں. یہ سارے معنی ہیں کہ جو اجیب میں داخل ہے, میں پکارنے والے کی پکار کو قبول بھی کرتا ہوں, اس کی پکار کو سنتا بھی ہوں اور عطا فرمانے پر بھی قادر ہوں. فرمایا کہ فل یستجیبوا لی, بس اسے چاہیے کہ انہیں چاہیے کہ وہ میری اس پکار کا جواب بھی تو دے نا. یہ ہے اصل میں اللہ تعالیٰ کا تقاضا, کہ جب اللہ تعالیٰ سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہماری دعائیں سنیں تو ہم بھی تو دعاؤں کا مستحق بنے نا. یعنی ہمارا بھی تو کوئی منہ ہو کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کچھ مانگ سکیں, ہم کھائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اور اللہ کے دشمنوں کی گودوں میں جا کے بیٹھے, پوری پوری قوم کے جو ہے وہ سودے کر دیں اور مانگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, شرم نہیں آتی. تو یہ ہے اصل میں وہ ٹون کے جو کہ اس آیت میں ہے کہ میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں, اس کو پورا کرتا ہوں. تو اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ فل یستجیبوا لی, بس انہیں بھی چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے, ولیؤمنوا بھی, اور مجھے پر ایمان لائیں, لعلہم یرشدون, کہ شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں اس طرح سے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ دنیا میں حقوق انسانی کا یہ سب سے بڑا منشور ہے, میگنا کارٹا ہے, کہ اللہ اور بندے کے درمیان جو ہے وہ کوئی فصل نہیں ہے, کوئی دوری نہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ میں اپنے بندوں کے بالکل قریب ہوں اور میں ان کی پکار کو سنتا ہوں اور اس کو پورا کرتا ہوں. یہ تو اصل میں فصل اگر ہے تو وہ انسان کی اپنی خباثت ہے کہ وہ برائی کو حرام خوری کو چھوڑنا نہیں چاہتا, لہٰذا یہ ہے کہ اب وہ کس منہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے, حرام تو میں چھوڑوں گا نہیں. لہٰذا یہ ہے کہ پھر وہ کیا کرتا ہے کہ کسی پیر کے پاس جاتا ہے یا اس کو نذرانے دیتا ہے اور اسے خوش کر کے جو ہے وہ اپنے گناہوں کی بخشش اس سے کروا لیتا ہے اپنے طور پر, وہ پورا ایک عقیدہ ہے کہ جو کہ بنا ہوا ہے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ تو خباثت ہے, تو انسان کے اندر خباثت, اللہ اور بندے کے درمیان کوئی فصل نہیں. جبھی تو اقبال نے کہا نا کہ کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے, پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. یعنی ہر مذہب میں آپ دیکھیں گے یہ پیر پنڈت پروہت پجاری پادری, یعنی یہ سارے کس الفابیٹ سے شروع ہوتے ہیں, پے سے, اور عربی میں جبھی محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہر پے وہ ہے ہی نہیں اسی وجہ سے. پیر پنڈت روہت پجاری پادری ہر مذہب میں یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو کہ اللہ اور بندے کے درمیان حائل ہوتے ہیں اور بندوں کو یہ پٹی پڑھاتے ہیں کہ تم تو بڑے کمی کاری ہو, تم تو بڑے گناہگار ہو, اللہ تمہاری باتیں سنتا نہیں, لہٰذا تم ہمیں خوش کرو, ہماری جیبیں گرم کرو, ہمارے ذریعے سے ہم ہیں اللہ کے بڑے محبوب اور تمہاری دعائیں پھر اللہ تک پہنچیں. یہ ہے وہ پورا عقیدہ کہ جو کہ اس وقت بنا ہوا, جبکہ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ فَإِنِّي قَرِيبُ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, پس انہیں چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھے پر ایمان لائیں کہ تاکہ وہ ہدایت پا جائے. اب اس کے بعد یہود کی شریعت میں بھی روزہ تھا اور مسلمانوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا, لیکن فرق کیا تھا؟ فرمایا گیا اوہل لکم لیلت الصیام رفث الى نسائکم, اور تمہارے لیے جائز کر دیا گیا روزے کی رات میں اپنی عورتوں سے بے پردہ ہونا, یعنی تعلق کے زن و شو مسلمانوں کے لیے جائز کر دیا گیا روزے کی رات میں, یعنی روزے کی حالت میں یہ ممنوع ہے, لیکن روزہ افطار کرنے کے بعد رات میں اب یہ تعلق کے زن و شو اہل ایمان کے لیے جائز کر دیا گیا, کہ جو کہ یہود پر جائز نہیں تھا, ان کا روزہ بھی جو ہے وہ پورے دن کا ہوتا تھا, یعنی بس رات میں کھا پی کے سو گئے جیسی آنکھ لگی, لہٰذا اب روزہ ہے کہ جو کہ شروع ہو گئے, یہ پورے دن کا روزہ تھا, جبکہ اہل ایمان کے لیے وہ ٹائمنگ ہے کہ جو کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک جو ہے وہ ممنوع ہے کھانا پینا. تو فرمایا کہ تمہارے لیے جائز کر دیا گیا روزے کی حالت میں رات میں, روزے کی رات میں اپنی عورتوں سے بے پردہ ہونا. اور بڑا پیارا تعلق ہے کہ جو شوہر اور بیوی کے درمیان جو ہونا چاہیے بانڈیج, اس کو ایک بڑے ہی قیمتی استعارے کے ذریعے سے, فریز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ کے ذریعے سے شوہر و بیوی کے تعلق کو سمجھایا, اور وہ لفظ کون سا ہے؟ لباس. فرمایا ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن, تمہاری بیویاں تمہارے لیے بمنزلہ لباس ہیں, تم ان کے لیے بمنزلہ لباس. کیا مطلب؟ یعنی ذرا ڈھکے چھپے انداز میں شوہر و بیوی کے تعلق کو سمجھایا نا, لہٰذا اسی اعتبار سے پھر آپ سمجھیں یہ لباس کیا کرتا ہے. یہ لباس ہماری ستر پوشی کرتا ہے, ہماری عیوب کو چھپاتا ہے. تو شوہر اور بیوی کے درمیان جو تعلق ہے یہی اللہ کو مطلوب ہے کہ ایک دوسرے کے لیے عیوب کو جو ہے وہ چھپانے والے ہوں. اب کیا کیا جائے ایسے شوہر کا کہ جو بیوی کے عیب پوری دنیا کو بتاتا کرتا ہے, بیوی اپنے شوہر کے عیب جو ہے وہ عیاں کرتی پھرتی ہے. لہٰذا یہ عیوب پر نگاہ رکھ کر یہ دو دن بھی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. پوری زندگی کا ساتھ دکھتا ہے تو وہ کس پر؟ اچھائیوں پر نگاہ رکھ. اللہ تعالیٰ یہ سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے. یہ شوہر بیوی کا تعلق, کیونکہ شوہر بیوی کا تعلق مجروح ہوتا ہے, گھر اجڑتا ہے تو سب سے زیادہ خوش کون ہوتا ہے؟ وہ شیطان خوش ہوتا ہے. اور پورے معاشرے کے استحکام کس پر ہے؟ وہ گھر کے استحکام پر ہے کہ جو شوہر اور بیوی کے تعلق سے بنتا ہے. اسی طرح سے یہ لباس کیا کرتا ہے؟ ہمیں سکون فراہم کرتا ہے. لہٰذا شوہر بیوی کے لیے, بیوی شوہر کے لیے وہ سکون کا ذریعہ ہوں گے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, قرآن یہ رشتہ بتاتا ہے کہ تاکہ تم سکون حاصل کر سکو. اور یہ سکون پوری زندگی کا صرف جنسی تسکین کا اس کے ذریعے سے صرف پوری زندگی نہیں بسر ہوتی, بلکہ وہ قلبی سکون بھی چاہیے, وہ ذہنی سکون بھی چاہیے. اللہ تعالیٰ یہ سمجھ ہم سب کو نصیب فرمائے. اسی طرح سے لباس کیا کرتا ہے؟ ہماری زیب و زینت کا اظہار بھی ہے. لہٰذا شوہر بیوی کے لیے اور بیوی شوہر کے لیے زیب و زینت اختیار وہ کرے. اسی طرح سے انسانیت, انسان اپنی حیثیت کے مطابق لباس پہنتا ہے. لہٰذا یہ ہے کہ اللہ نے جوڑے بنا دیے ہیں, اب ان کو ساتھ نبھانا ہے, اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ اس کو آگے بڑھائے. پھر لباس پر دھبا لگ جائے تو ہم دھبے کو لے کر لوگوں کے سامنے جاتے ہیں, بلکہ کیا کرتے ہیں؟ اس دھبے کو دھوتے ہیں, پھر لوگوں کے سامنے جاتے ہیں. لہٰذا یہ لباس, شوہر اور بیوی یہ ایک دوسرے کے جو بھی عیوب ہیں ان کے سامنے واضح کریں, اور یہ کہ انسانیت کے سامنے بے داغ ہوتے جائیں, یہ ہے وہ مطلوب کیفیت. ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن, وہ تمہارے لیے بمنزلہ لباس ہے, تم ان کے لیے بمنزلہ لباس. علم اللہ انکم کنتم تفتنون انفسکم, اور اللہ نے جان لیا کہ تم اپنے تئیں خیانت کرتے تھے, اور تم روزے کی راتوں میں بیویوں کے پاس میں وہ پہلے چلے جاتے تھے سکون سے پہلے تعلق زن و شوق کے لیے. لہٰذا یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری توبہ قبول کی. فتاب علیکم, یعنی بعض مسلمانوں کو یہ خدشہ تھا کہ بھئی یہود پر تو یہ منع تھا روزے کی راتوں میں تعلق زن و شوق قائم کرنے کا, تو شاید ہمارے لیے بھی منع ہو. لہٰذا یہ ہے کہ وہ اپنے طور پر تعلق زن و شوق بعض دفعہ قائم کر لیتے تھے, اور ایک گناہ اپنے اوپر تصور کرتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ نہیں, اس میں تو اللہ نے تمہارے لیے رعایت دے دی ہے, اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی اور تمہیں درگزر فرمایا. فلان باشرهن, پس تو اب جو ہے وہ ان سے ملو, ان سے مباشرت کرو. وابتغوا ما كتب الله لكم, اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اس تعلق کے زن و شوق کے ذریعے سے, چاہے وہ سکون کا معاملہ ہو, چاہے وہ طلب اولاد کا معاملہ ہو, وہ حاصل کرو. وکلوا واشربوا, اور کھاؤ اور پیو. اب یہ سحری کی طرف ترغیب ہے, یعنی صبح صادق سے پہلے کیا کرنا ہے, سحری میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں بڑی برکت ہے. یہ صحیح نہیں ہے کہ رات میں بس کھا کے کون اٹھے, نیند خراب کرے رات کے آخری پہر, لہٰذا یہ ہے کہ بس رات میں کھاؤ اور صبح روزہ شروع, نہیں, یہ مناسب نہیں. لہٰذا ترغیب یہ ہے اللہ کے رسول کی طرف سے بھی کہ سحری میں برکت ہے. اللہ بھی فرما رہے ہیں کہ وکلوا واشربوا, کھاؤ اور پیو. کب تک؟ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر, یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے فجر کی سفید دھاری وہ سیاہ دھاری سے. یعنی یہ استعارہ ہے صبح صادق کے لیے, صبح صادق تک تمہیں کھانا پینا ہے. تم آتیم الصیام الى اللیل, اور پھر تم یہ روزے کی تکمیل کرو رات تک, یعنی غروب آفتاب تک. ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد, اور تم اپنی بیویوں سے نہ ملو اس حال میں کہ جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف کرنے والے ہو. ہاں, یہ تعلق زن و شوہر اعتکاف کی حالت میں جو ہے وہ ممنوع ہے. فرمایا تلک حدود اللہ, یہ کس کی حدود ہے, یہ کس کی باؤنڈریز ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حدود ہے. فلا تقربوها, تو ان حدود کے قریب بھی مت جاؤ, قریب جاؤ گے تو امکان ہے پھیلانگنے کا. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس, اور اسی طرح اللہ واضح کرتا ہے لوگوں کے لیے اپنے احکامات, اپنے نشانیاں. لعلہم یتقون, کہ تاکہ وہ تقوی گزار ہو جائیں, متقی ہو جائیں. یہ تو روزہ تھا 14-15 گھنٹے کا, رمضان کے روزے کا تذکرہ آیا. اب ایک وہ روزہ ہے کہ جو زندگی بھر کا روزہ, یہ تو 29-30 دن 14-15 گھنٹے روزے کی حالت میں وہ تقوی کا حصول, تاکہ 11 مہینے حرام خوری سے بچا جائے, یہ ہے پوری زندگی کا روزہ, اس کا تذکرہ بارہ ہے. کہ ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, دیکھو اپنے مال آپس میں ناحق طریقے سے مت کھاؤ, ایک دوسرے کے مال ناحق طور پر قبض کر کے جو ہے وہ ہڑپ کر لینا, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے, یہ پوری زندگی کا روزہ ہے. وتدلوا بها الى الحکام, اور اس سے حاکموں تک رشوت نہ پہنچاؤ, یعنی حکام کو رشوت دے کر قانون کے گرفت سے بچنے کے لیے ان کو جو ہے وہ مال تو پہنچاؤ, یہ حرام ہے. لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم, تاکہ تم لوگوں کے مال سے کوئی حصہ جو ہے وہ کھاؤ گناہ, یہ ناجائز. وانتم تعلمون, اور یہ کہ تم جانتے ہو اس کی جو ہلاکت ہے. اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی حرام پوری سے بچائے. آج تو مسئلہ کیا ہے کہ پوری پوری جو پارلیمنٹ ہے وہ تو صرف کوئی یعنی چند ارب دے کر جو ہے وہ پوری پارلیمنٹ کو آپ خرید سکتے, وزیر اعظم جو ہے وہ بالکل کیا ہو گیا, فارغ. یہ ہے وہ جمہوریت نام نہاد, خلافت کے نظام تھا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کو دیا تھا, اس کو اس سے تو ہم بالکل بے بہرا ہو گئے. اور یہ مغرب کی جو وہ آزاد مادر فدر آزاد جمہوریت ہے کہ جس کے یہ خاصیت ہے کہ جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح سے جو ہے وہ یعنی فوج ٹریڈنگ کر کے اور مال خرچ کر کے اور لوگوں کو خرید کر ابھی اس یعنی گروپ میں تو ادھر گروپ میں جا کے پھر بیٹھ جاتا ہے اور سلپ ہو جاتے ہیں اور وزیر اعظم کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. یہ ہے وہ مغرب کا نظام جو کہ عطا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے, اور وہ خلافت کی طرف جو خلافت کا نظام ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف بھی قدمی فرمائے. تو فرمایا کہ یس الونک ان اہل, اب یہ سوالات ہیں کہ جو کہ چند قرآن مجید میں صحابہ کرام کے نقل ہوئے ہیں. فرمایا کہ اے نبی, آپ سے آپ کے ساتھی یہ چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کی کیا حقیقت ہے. کل ہی مواقیت للناس والحج, جو نبی آپ فرمائیے کہ اس کی اہمیت یہ ہے کہ لوگوں کے لیے یہ حج کے لیے پیمانہ اوقات ہیں, یعنی چاند کے ذریعے سے کئی عبادات ہیں جیسے روزے کی ہے, عیدین کا معاملہ ہے, حج کے معاملات ہیں, وہ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ طے پاتے ہیں. فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا, اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں آؤ ان کے پیچھے سے. اب یہ بھی پس منظر کیا ہے کہ مشرکین جب حج کے دوران کوئی گھر میں کام پڑتا تھا تو یہ گھر کے مین دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے, بلکہ دیوار پیچھے سے پھیلان کے داخل ہوتے تھے, اس کو بڑی اپنے طور پر نیکی سمجھتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی پشت سے آؤ. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى, بلکہ نیک تو وہ ہے کہ جو تقوی گزار ہے. اور نیکی کا پورا جامع تصور آیت نمبر 177 میں ہم نے پڑھ لیا. وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, کہ تاکہ تم فلاح پاؤ. اب اس کے بعد لڑی آ رہی ہے عبادات کے بعد حکم قتال کی, یعنی جہاد بالنفس. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, قتال کرو اللہ کے راستے میں. الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ, ان سے کہ جو تم سے قتال کرتے ہیں. ولا تعتدوا, اور دیکھو زیادتی مت کرنا. ان اللہ لا يحب المعتدين, بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. بڑا انقلابی انداز ہے. فرمایا وقتلوہم حیث ثقفتموہم, انہیں قتل کرو کہ جہاں کہیں تم انہیں پاؤ. واخرجوہم من حیث اخرجوکم, اور انہیں نکال باہر کرو کہ جہاں سے ان کفار مکہ نے تمہیں باہر نکال کیا, باہر نکالا تھا یعنی مکے سے. اور فرمایا کہ والفتنہ تو اشد من القتل, اور فتنہ وہ زیادہ سنگین ہے قتل سے. اور سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ سب سے بڑا فتنہ وہ یہ ہے کہ اللہ کی زمین, اس پر اللہ کا حکم جاری نہ ہو, یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. اور اس کے بعد پھر اگر یہ کیفیت نہیں ہوتی تو پھر اور فتنے ہیں کہ جو یہ جنم لیتے ہیں. لہذا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ اللہ کی زمین ہے اور اللہ کا حکم نافذ نہ ہو. فرمایا کہ ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام, اور ان سے مسجد حرام کے پاس جب وہ نہ لڑو. یہ حدود حرم, اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت بیان کر دی. حتی یقاتلوکم فی, یہاں تک کہ وہ یہاں تم سے لڑے. فین قاتلوکم, اور اگر وہ حدود حرم میں تم سے لڑتے ہیں کفار, فقتلوہم, تو پھر تم بھی ان سے لڑو. کذالک جزاء الکافرین, یہی سزا ہے کافروں کی. فین انتہوا, پھر اگر وہ بات آ جائیں. فین اللہ غفور رحیم, تو بے شک اللہ بھی بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً, اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ, اور دین وہ ہو جائے, ان کا کل نظام ہو جائے, وہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. سورہ انفال میں ہم پڑھیں گے کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, کل کا کل دین جب تک اللہ کے لیے نظام, یعنی دین کے معنی کیا ہے؟ نظام, نظام زندگی. لہذا وہ جب تک اللہ کے لیے نہ ہو جائے, کل نظام ہے زندگی پر اللہ کے احکامات نافذ نہ ہو جائیں, جب تک جو بھی اس میں رکاوٹ ڈالنے والے ہیں ان سے جنگ کی جائے. فین انتہوا, پھر اگر وہ بات آ جائیں. فلا عدوان الا علی الظالمین, تو پھر یہ ہے کہ بدلہ نہیں لیا جائے گا مگر صرف ان سے کہ جو کہ ظالم لوگ ہیں. اب اس کے بعد قریش کی جو ایک نسی کا قاعدہ تھا کہ وہ حرمت والے مہینوں کو, یعنی یہ چار حرمت والے مہینے ہیں, رجب, ذیلحج, ذی اور محرم, تو یہ قریش مکہ یہ کرتے تھے کہ اپنی مرضی سے ہر سال حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے کر لیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الشہر الحرام و بشار الحرام, حرمت والا مہینہ وہ ساتھ ہے حرمت والے مہینے کے, کوئی اس کو اپنی مرضی سے آگے پیچھے نہیں کر سکتا. والحرمات و قصاص, ہاں حرمت والے مہینوں کا بھی جو ہے وہ بدلہ ہے, قصاص ہے. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم, پس جس نے تم پر ذاتی کی تو تم بھی اس سے بدلہ لو ویسا ہی کہ جیسا کہ اس نے تم پر ذاتی کی ہے. واتقوا اللہ, ہاں دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرنا, تم حدود سے آگے نہ بڑھنا, غیر حربی کو قتل مت کرنا, بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچانا. واعلموا ان اللہ مع المتقین, اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ وہ متقین کے ساتھ ہے. اب جہاد بالنفس کے ساتھ جہاد بالمال کی لڑی ہے کہ جو کہ آ رہی ہے. فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور انفاق کرو اللہ کے راستے میں. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. یہ مال کو سینچ سینچ کر رکھنا, یہ تو اکنامک سسٹم میں بھی, جو کہ جدید اکنامک سسٹم ہے, اس میں بھی یہ بڑا ایک اہم اصول بیان کیا جاتا ہے کہ جہاں جس خطے میں کنسنٹریشن آف ویلتھ ہو جائے, دولت مرتکز ہو جائے چند ہاتھوں میں, اغنیا کے ہاتھوں میں, عمرا کے ہاتھوں میں, اور وہ غریبوں کی طرف سرکولیٹ نہ ہو, لہٰذا یہ کنسنٹریشن آف ویلتھ یہ پورے خطے میں بگاڑ پیدا کر دیتا. ہاں جو دین اسلام کا اصول ہے وہ کیا ہے؟ سرکولیشن آف ویلتھ, یہ مال جو ہے وہ سرکولیٹ کرے اغنیا عمرا سے غربا تک جو ہے وہ پہنچے. لہٰذا یہ ہے کہ جو ہیلدی سچویشن ہے. لکیلا دولتن بین الاغیاء منکم, سورہ حشر میں یہ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے یہ اکنامک سسٹم کا بڑا بنیادی اہم اصول بیان کیا کہ یہ دولت تمہارے اغنیا کے درمیان گردش نہ کرتے پڑ جائے. اور اس وقت یہ جو انٹرسٹ بیس اکانومی ہے اس کے ذریعے سے ہو کیا رہا ہے, یہ امیر امیر سے امیر تر ہوگا, مال گردش کر رہا ہے صرف امیروں کو. کوئی یہ 29 یعنی 22-23 افراد کہا جاتا ہے جو پوری دنیا کی اکانومی پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، صرف 22-23 افراد، اور خون پسینے کی کمائی پوری نظام کے ذریعے سے نچوڑی جا رہی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہماری حفاظت فرمائے. تو فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں ڈال نہ ڈالو. ہمارے استاد انجینئر نویز صاحب رحمہ اللہ اس آیت کو بیس بنا کر انہوں نے تمباکو نوشی کے حوالے سے بڑی ایک مارکت العرب کتاب میں جو کہ لکھی ہے وہ یہاں مکتب میں شاید اویلیبل ہو، یعنی تمباکو نوشی کے مضر اثرات، یعنی اس کی جو کیفیات ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، اور ڈاکٹر جو بھی خان کے بھی ڈاکٹر جاوید اس میں ان کا بھی بڑا کردار وہ رہا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ کتنے قسم کے کینسرز ہیں کہ جو کہ اس کی وجہ سے تمباکو نوشی کی وجہ سے وہ جو ہے وہ بندے کے اندر جو ہے وہ ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈیولپ ہوتے ہیں. اور یہ کہ بہرحال یہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈرا، اور خاص طور پر یہ تمباکو نوشی سے جو نجات کا معاملہ ہے، خاص رمضان میں اگر تھوڑا سا بندہ ہمت کر لے 12-14 گھنٹے تو وہ ویسے ہی اس سے پرہیز کرتا ہے، لہٰذا یہ ہے کہ یہ اس گن سے جو ہے وہ پوری زندگی میں نجات حاصل کر سکتا ہے. اور یہ واقعتاً اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے. فرمایا وآحسنوا اور نیکی کرو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک احسان کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے. وآتموا الحج والعمرۃ للہ، اب یہ حج اور عمرے کے بارے میں احکامات ہیں 196 سے 203 آیات تک، حج اور عمرے کے بارے میں احکامات فرمایا کہ پورا کرو. اور حج اور عمرہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کیا مطلب؟ جو بھی حاجی حج یا عمرہ کرنے جاتا ہے تو وہ کس کے لیے جا رہا ہے؟ اللہ کے لیے جا رہا ہے. کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے جا رہا ہے؟ اب محسوس تو ایسے ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ کوئی حج کر کے آیا تو اب آ کے جو ہے وہ گھر کے یعنی باہر بڑی ایک تختی لگ جاتی ہے، حاجی فلاں. ایک سے زائد حج کیے تو کیا تختی لگتی ہے؟ الحاج فلاں. وہی ہم سمجھاتے ہیں کہ بھائی اللہ تو فرما رہا ہے کہ یہ حج عمرہ کس کے لیے کرو؟ اللہ کے لیے کرو. لوگوں کو بتا رہے. اچھا یہ حج کس میں ہے؟ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے نا، نماز روزہ حج زکات. تو لہٰذا حج کر کے آ کے تم نے حاجی کی تختی لگا دی تو بھائی نماز پڑھنے کے بعد بھی تختی لگانی چاہیے، نمازی فلاں صاحب آ رہے ہیں، زکات ادا کر کے تو پھر زکاتی فلاں صاحب آ رہے ہیں. تو بھائی یہ لوگوں کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ حج اور عمرے کو پورا کرو للہ، اللہ کے لیے. اللہ جانتا ہے کہ تم کتنے پانی میں ہو، کس خلوص اور الہیت کے ساتھ تم نے یہ حج اور عمرہ کیا. فین او صرف تم فما صحیح سر من الحج، پھر اگر تم روک دیے جاؤ تو جو قربانی میسر آئے وہ پیش کرو. یہ دم احسار چلاتا ہے، دشمن نے روک دیا آگے نہیں بڑھنے دیا، جیسے سے اللہ کے رسول کو روک دیا تھا عمرے سے 6 ہجری میں. لہٰذا یہ کہ جو بھی قربانی پیش میسر آئے اسے پیش کر دو. بلا تہل رو سکو اور اپنے سر نہ منڈواؤ، حتیٰ یب لوگ الحدی محلہ، یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ کو پہنچ جائے یعنی حدود حرم میں یا منا تک جو وہ پہنچ جائے. فمن کان منکم مریضاً او بھی اذن من راسہ، ہاں جو کوئی تم میں سے بیمار ہو جائے یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اسے قربانی سے پہلے ہی حلق یا قصر کرانا پڑے تو پھر اب اس کے لیے کیا ہے؟ ففدیۃ من صیام، تو وہ بدلے میں روزہ جو ہے وہ رکھے، او صدقۃ او نسک، یا صدقہ کرے یا قربانی دے. لہذا فقہا نے اس میں پھر طے کیا کہ اگر تو جلدی اسے کوئی قصر کرانا پڑ جائے کسی بیماری کی وجہ سے یا حلق کرانا پڑ جائے تو پھر وہ 3 دن کے یا تو روزے رکھے یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 1 بکری ہے کہ جو اس کی قربانی کر دے. فاذا امنتم، پھر جب تم امن میں ہو جاؤ اور کوئی دشمن کا خوف نہ رہے، فمن تمتع بالعمرۃ الى الحج، تو پھر جو فائدہ اٹھائے حج کے ساتھ وہ عمرہ ملا کر جب وہ کر لے. حج کے بھی 3 اقسام ہیں، ایک حج ہے کہ جو کہ حج افراد کہلاتا ہے، یعنی صرف جب وہ حج کیا جائے ایک احرام، ایک حج ہے کہ جو حج قران کہلاتا ہے، یعنی ایک ہی احرام میں عمرہ بھی ادا کیا جائے اور حج بھی ادا کیا جائے، ایک ہے حج تمتع کہ عمرے کے لیے الگ احرام اور حج کے لیے جو وہ الگ احرام ہے کہ جو کہ باندھا جائے. لہٰذا یہاں حج تمتع کا بیان ہے کہ فمن تمتع بالعمرۃ الى الحج، تو جو کوئی فائدہ اٹھائے حج کے ساتھ عمرہ ملا کر، فمن استیسر من الحج، تو اسے جو قربانی میسر آئے وہ دے دے، یہ دم شکر کہلاتا. فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعت، پھر اگر وہ نہ پائے قربانی کا جانور تو پھر فرمایا جا رہا ہے کہ وہ روزے رکھے 3 دن حج کے ایام میں مصحف آتی نیزا راجاتوں، اور جب وہ حج سے لوٹے تو پھر سات روزے ہیں کہ جو کہ حج کے بعد رکھ لے، تلک عشرت کاملہ، تو یہ تین اور سات مل کے یہ کتنی گنتی پوری ہو گئی، یہ پورے دس ہیں کہ جو کہ روزے پورے ہو گئے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، اور یہ سہولت حج تمتو کی وہ کس کے لیے ہے؟ فرمایا اس کے لیے کہ جس کے گھر والے مسجد حرام میں مت ہوں، یعنی وہ کہیں باہر ملک سے جو وہ آئے ہوں ان کے لیے حج تمتو ہے۔ حدود حرم میں جو بھی رہتے ہیں وہ حج کے دنوں میں صرف حج ہی ہیں کہ جو کہ کر سکتے ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، کہ ان اللہ شدید العقاب، کہ بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے وہ مقرر ہیں، فمن فرض فیہن الحج، پس جس نے ان دنوں میں مہینوں میں حج لازم کر لیا، حج کے دن یعنی مہینے مقرر ہیں، کیا مطلب؟ یعنی یہ آغاز سے ہی یہ تین مہینے ہیں، شوال، ذیقعد اور ذیلحج کے دس دن، لہٰذا یہ اس میں تیاریاں حج کی اور پچھلے زمانے میں اسباب جو وہ شروع ہو جایا کرتے تھے۔ لہٰذا فرمایا کہ حج کے مہینے مقرر ہیں، پس جس نے ان میں اب حج لازم کر لیا تو اب اللہ تعالیٰ تین احکامات ہیں کہ جو حاجی کو دے رہا ہے، اور اکثر و بیشتر حج کے دوران ان تین چیزوں کو ہی پامال کیا جاتا ہے۔ پہلا حکم کیا ہے حاجی کے لیے؟ فلا رفث، وہ کوئی بھی فحش بات نہ کرے، نہ اپنی بیوی سے کوئی تعلق زن و شوق حج کی حالت میں، احرام کی حالت میں، اور نہ کوئی بیہودہ بات، ولا فسوقہ، اور نہ کسی کو کوئی گالی دے، ولا جدال فی الحج، اور نہ حج کے دوران کسی سے جھگڑا کرے۔ اور یعنی جب حج کے حوالے سے کووڈ سے پہلے کی جو بھی باتیں آنکھوں دیکھے معاملات ہیں، یعنی استعلام حجر اسود کے حوالے سے جو ریلا آتا ہے اور جو ایک دوسرے کو دھکے دے کر اور خون خرابہ بھی اس میں جو ہے وہ ہو جاتا ہے، گالم گلوچ بھی بعض دفعہ جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے، خواتین بھی اس میں جو ہے وہ نادانی میں اندر گھس رہی ہوتی ہیں مردوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں محفوظ رکھنا۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ لا علمی کی بنیاد پر۔ لہٰذا یہ ہے کہ یہ ایک یعنی نفل کام کے لیے حرام کام ہے کہ جو کہ ہو رہے ہوتے ہیں، تو فرمایا جا رہا ہے کہ نہ کوئی فحش بات کرے، نہ گالی دے کسی کو، نہ جھگڑا کرے حج کے دوران۔ مما تفعلوا من خیر یعلم ہوگا، جو کوئی بھی تم نیکی کرو گے اللہ اسے جانتا ہے، اس کا ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں وتزبدوا، تم زیادہ راہ لے لیا کرو، حاجی کو کہا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ ساز و سامان لے کے تم وہاں پہنچے نہیں اور وہاں کچکول لے کر اب دوسروں سے مانگتے پھر رہے ہو، تو زیادہ راہ لے لیا کرو۔ فإن خیر زاد التقویٰ، بے شک بہترین زیادہ راہ تو وہ تقویٰ ہے۔ یہ بھی بڑی کمی ہوتی ہے، حاجی حج سے پہلے لمبی چوڑی فہرستیں بنا کر یہ بھی جانا ہے، یہ بھی جانا ہے، یہ بھی جانا ہے، پوری پوری لمبی فہرستیں بن جاتی ہیں، لیکن فہرست میں کیا نہیں ہوتا، اندر کیا نہیں ہوتا، وہ تقویٰ نہیں ہوتا، تقوی سے خالی حاجی ہوتا۔ آب زمزم لے کر آ جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ جو تقویٰ ہونا چاہیے حج کے بعد یا حج سے پہلے، وہی اسی میں کمی ہے کہ جو کے رہ جاتی ہے۔ فرمایا کہ فإن خیر الزاد تقویٰ، بے شک بہترین ذات راہ وہ تقویٰ ہے، وتقونی یا اولی الالباب، اور تقویٰ میرا ہی تقویٰ اختیار کرو اے ہوش مندو۔ لیس علیکم جناح، دیکھو تم پر کوئی گناہ نہیں، کہ اندب تبو فضل میں ربکم، کہ اگر تم اپنے رب کا جو وہ فضل تلاش کرو، فیض افس تم من عرفات، اور یہ کہ جب تم عرفات سے لوٹو، یہ عرفات کیا ہے؟ یہ حج کا رکن اعظم ہے، اسی کو حج قرار دیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا فرمایا جا رہا ہے کہ جب تم عرفات سے لوٹو، فذکر اللہ عند المشعر الحرام، تو اللہ کو یاد کرو مشعر حرام کے نزدیک، یعنی مزدلفہ میں، یہ پہاڑی کا نام ہے مشعر حرام مزدلفہ، وہاں پر اللہ کو یاد کرو۔ یعنی عرفات میں تو حاجی ظہر میں ظہر اور عصر ملا کے پڑھتا ہے، اور عرفات میں مغرب کی اذان ہو جاتی ہے تو مغرب آنی پڑھنی، بلکہ مغرب اور عشاء ملا کے کہاں پڑھنی ہے؟ مزدلفہ میں پڑھنی۔ اب دیکھیں اس سے بھی کیا چیز واضح ہوتی ہے کہ اصل اہمیت وقت کی نہیں، اصل اہمیت اللہ کے حکم کی۔ لہذا وقت ہو گیا ہے مغرب کا، لیکن حاجی عرفات میں ہے، مغرب نہیں پڑھ رہے، کیوں؟ حالانکہ قرآن خود کہتا ہے کہ نماز کو مقرر اوقات میں جو ہے وہ پڑھا کرو، لیکن اب اللہ کا حکم آ گیا کہ نہیں، حاجی عرفات میں ہوں گے تو مغرب نہیں پڑھنی، مغرب پڑھنی ہے عشاء کے ساتھ مزدلفہ میں۔ اسی طرح جگہ کی بھی اہمیت نہیں، آج اگر میں اور آپ جا کے عرفات میں ڈیرے ڈال لیں، کیا اجر ہے؟ کوئی اجر نہیں۔ عرفات میں اجر ہے تو نو ذوالحجہ میں ہے، بس ایک دن اس کو رکن اعظم ہے کہ جو کہ بنا دیا ہے۔ اگر حاجی نے سارے مناسک کر لیے عرفات میں نہیں پہنچا اس آدمی کو ایک دن اس کی فضیلت. لہذا اصل اہمیت کس چیز کی ہے؟ وہ اللہ کے حکم کی ہے. تو فرمایا کہ بس روح کما ہداکم, اور اللہ کو یاد کرو کہ جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے. یہ اصل میں قریش مکہ یہ مزدلفہ سے واپس ہو جاتے تھے, عرفات نہیں جاتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ تم لوٹو عرفات سے. فرمایا وَإِن كُنتُم مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ, اور یہ کہ اس سے پہلے تم ناواقفوں میں سے تھے, اللہ نے تمہیں یہ مناسک اللہ کے رسول کے ذریعے سے سکھائے. تم عبیدٌ مِن حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ, اور پھر تم لوٹو جہاں سے اہل ایمان لوگ لوٹتے ہیں. مزدلفہ سے واپس نہ ہو جیسے کفار آتے ہیں, تم عرفات سے لوٹو. وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ, اور اللہ سے مغفرت چاہو. اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, بے شک اللہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. پیدا کرے تو مناسک کو, یہ رکو مکمل کر لیتے ہیں انشاءاللہ پھر وقفہ کر لیں گے. فرمایا کہ پھر جب تم حج کے مراسم ادا کر چکو, فاذکروا اللہ کا ذکر کم آبا اکم او اشد ذکر, تو تم اللہ کو یاد کرو کہ جیسے کہ تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو, بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ کو یاد کرو. اب یہ حج کے بعد 11, 12, 13 یہ منا میں جو بھی حاجی رکتے ہیں, اب یہ کیا کرتے تھے؟ 10 ذی الحجہ کے بعد کفار مکہ یہ میلے ٹھیلے لگا کے اور گل گپاڑا جب وہ کیا کرتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ نہیں, اللہ کو یاد رکھنا ہے, یہ 3 دن ہیں منا میں. فرمایا بابینا ناسی میں یقول ربنا آتنا فی الدنیا, اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے, دو بڑی اہم آیتیں آ رہی ہیں کہ لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے, کمپیریزن کیا جا رہا ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا, کہ اللہ بس مجھے دنیا میں عطا فرما دے, وما له فی الآخرت من خلاق, تو اس کے لیے پھر آخرت میں کچھ نہیں ہوگا. ومنهم من يقول, جبکہ اس کے برعکس ان میں سے کوئی یہ ہے کہ جو کہ ایسا بھی شخص ہے کہ جو اس طرح سے دعا کرتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار, کہ اے ہمارے رب ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما, آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما, اور ہمیں جہنم کی آگ سے جو ہے وہ بچا دے. تو یہ دعائیں کہ جو خود اللہ نے سکھائی ہیں اس کی تاثیر تو کئی گنا بڑھ جاتی ہے. اس کو تو ہمیں یاد کر کے کثرت کے ساتھ معمولات میں شامل کرنا چاہیے, اور یہ بڑی قیمتی دعا ہے. حج کے دوران بھی کثرت کے ساتھ حاجی مانگتے ہیں. فرمایا کہ اولئک لہم نصیب مما کسبوا, یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے حصہ ہے اس میں سے کہ جو انہوں نے کمایا. واللہ سریع الحساب, اور اللہ جلد حساب لینے والا. واذکروا اللہ فی ایام معدودات, تم اللہ کو یاد کرو گنتی کی چند ان مقررہ دنوں میں, یعنی منا میں 11, 12, 13. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ, بس جو 2 دن میں ذکر کر کے چلا گیا لوٹ گیا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے, کہ بس 11, 12 ذکر منا میں ٹھہرا اور چلا گیا, کوئی گناہ نہیں. ومن تاخر فلا اثم علیہ, ہاں جس نے تاخیر کی اور پورے 3 دن وہاں پر 11, 12, 13 روکا رہا تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے. لمن اتقا, شرط یہ ہے کہ وہ تقوی گزار ہو, للہیت ہو اس کے اندر. اور مسنون یہ ہے, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن ہیں کہ جو کہ مینا میں وہ ٹھہرے رہے حج کے بعد. بس تقوا اللہ, اور دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو. وعلموا, اور جان لو کہ انکم الیہ توشرون, کہ تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ, یعنی روزے محشر جمع کیے جاؤ. اب 2 کردار مزید آ رہے ہیں, کمپیریزن ہے, ہمیں اپنا کردار کو اس میں دیکھنا ہے. ومن الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا, اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے کہ اس کی بات تمہیں بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے, یعنی چکنی چکڑی باتوں سے وہ قائل کر لیتا ہے. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ, اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے اپنے دل کی بات پر, قسمیں کھاتا ہے. وَهُوَ عَلَىٰ الْقِسَامِ, حالانکہ وہ سخت جو وہ جھگڑالو ہے. وَإِذَا تَوَلَّىٰ, اور جب اسے کوئی اختیار دے دیا جائے, صاف الارض لِيُفْسِدَ فِيهَا, تو وہ زمین میں دوڑتا پھرتا ہے کہ تاکہ اس میں فساد مچائے. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ, اور تباہ کرے کھیتی اور نسلوں کو, آدمیوں اور جانوروں کے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ, اور اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ, اور جب اس کو یہ تنبیہ کی جائے کہ بھائی اللہ کا تقوی اختیار کرو, اخذتہ العزت بالعزت, تو اس کی جو عزت نفس ہے وہ اسے گناہ پر آمادہ کرے. فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ, تو فرمایا جا رہا ہے کہ اس کے لیے تو جہنم ہے کہ جو کہ کافی ہے. وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ, اور البتہ وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اب اس کے بعد دوسرا کردار کہ جو پسندیدہ ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کردار نصیب فرمائے. فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ, اور لوگوں میں کوئی ایک وہ بھی ہے کہ جو اپنی جان بیچ ڈالتا ہے, کس کے لیے؟ ابتغاء مرضات اللہ, اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے. اپنی جان بھلاتا ہے دین کی سربلندی کے لیے. واللہ رؤوف بالعباد, اور اللہ اپنے بندوں پر تو بہت شفیق ہے, بہت ہی رؤوف ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یعنی یہ ایک مکمل پیکج ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہے. لہٰذا اللہ کو یہ پسند نہیں, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 میں ہم پڑھتے رہے کہ تم اگر کتاب کے ایک حکم کو مانو, ایک حکم کو نہ مانو, ایک حکم سراغوں پر دوسرا پاؤں چلے, تو یہ روی جو ہے یہ قابل سزا جرم ہے. دنیا میں رسوائی اور آخرت میں شدید عذاب ملے گا. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 میں پڑھا ہے. تقاضا اللہ سے, اللہ تعالیٰ کا مجھ سے اور آپ سے یہ ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ٹیک اٹ آل اور لیو اٹ آل, یہ دو کیفیات ہوں گی, یا تو پورا پورا لو یا یہ کہ پھر پورے پورے کو انکار کرو. یہ نہیں چلے گا کہ ایک حکم میں تم دین میں داخل ہو اور دوسرا قدم جو ہے وہ تمہارا کفر میں. اللہ کو یہ مطلوب نہیں. فرمایا کہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو. تو دین پورا کا وہ پورا کیا ہے, اس کو سمجھنے کے لیے میں نے کتاب کا حوالہ دیا, دینی فرائض کا جامع تصور. انشاءاللہ یہ مکتبے پہ اویلیبل ہے, یا مطالبات دین. دین مکمل کیا ہے, فرائض ہم پر کیا عائد ہوتے ہیں کہ جس میں ہمیں داخل ہونا ہے, اس کی انجام دہی کرنی ہے, یہ ہے اصل میں یہ دونوں کتاب سے. انشاءاللہ اس کو نوٹ کر لیں. فرمایا کہ یہ شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرنا, وہ تمہیں جزوی عبادت میں لگاتا ہے. انہ لکم عدو مبین, بے شک وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البینات, اور اگر تم اس کے بعد ڈگمگا گئے کہ جبکہ تمہارے پاس واضح احکام آ چکے, فاعلموا, تو جان رکھنا کہ ان اللہ عزیز حکیم, کہ بے شک اللہ تو غالب ہے, زبردست ہے, کمال حکمت والا. هل ينظرون, تو کیا وہ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ الا ان یاتیہم اللہ بذلل, کہ وہ اللہ ان کے پاس آ جائے سائبانوں سے, من الغمام یعنی بادلوں کے سائبان سے وہ اتر آئے, والملائکہ, اور فرشتے ہیں کہ جو کہ نازل ہو جائیں, وقضی الامر, اور ان کا قصہ ہے کہ جو کہ طے کر دیا جائے, ان کا کام تمام کر دیا جائے. یعنی کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اور تمام کام وہ اللہ ہی کی طرف جب وہ لوٹیں گے, وہ لوٹائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو واقعتاً شریعت کے جو بھی احکامات ہیں اس میں مکمل داخلہ ہمارا نصیب فرمائے. یہاں انشاءاللہ موفق کر رہے ہیں, 8 رکعت میں آپ حساب سے اس مقام کی سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ.